مرخى في رجب المعد الشريف 1427 هجري مطابق 28 جولائي سن 2006 عیسوی سورہ والضحى شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ والضحى شریف مکی ہے, اس میں ایک رکوع 11 آیتیں 40 کلمے 172 حروف. قرآن پاک کی فضائل رسول کے حوالے سے اتنی معیاری صورت ہے یہ کہ اس پر اگر لکھا جائے بولا جائے تو گھنٹوں بولنے پر بھی اس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سورت بھی مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اور آپ کی مخالفت حد سے زیادہ ہو رہی تھی. واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کرنے میں اتنے منہمک ہوتے تھے کی رات کو اٹھتے اور رب کریم کی عبادت میں اتر جایا کرتے تھے. چنانچہ آپ کی چچی ام جمیل ابو لہب کی بیوی مردہ نہیں تھا, اس نے ایک دو روز دیکھا کہ یہ اٹھ نہیں رہے, تو کہا کہ یہ محمد کیا تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا, دشمن بنا لیا ہے؟ بات بڑی خوفناک تھی اور برداشت سے باہر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور جلدی جواب نہیں دیتے تھے کسی کا, حضور کی طرف سے اللہ جل شانہ جواب دیا کرتا تھا. بخاری کی روایت ہے جندب ابن سفیان قال اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا فجاءت امرأة فقالت یا محمد إني لأرجو أن يكون الشيطان قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين ثلاث فأنزل الله عز وجل. بخاری کی روایت ہے جندب بن سفیان سے ہے کہ حضور کی طبیعت سے بات ناصاف ہو گئی, بیمار پڑ گئے تھے. دو تین دن راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادات نہیں کر سکے, تو پھر وہ عورت بس وقت سیاہ دن آئی اور اس نے کہا کہ محمد میں یہ دیکھتا ہوں کہ مال اللہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے اور دو تین دن سے اس کو تمہارے پاس نہیں دیکھتی ہوں. اندازہ لگائیں کتنا تیکھا جھوٹا ہے, یعنی مہذب لفظوں میں کتنی خوفناک گالی ہے. ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے. دوسرا قول ترمذی کی روایت, حضرت جندب بجلی کی روایت ہے, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدمجت اصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما نسيتي. حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک غار میں تھا تو حضور کی انگشت پاک انگلی شریف زخمی ہو گئی, کچھ خون نکل آیا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام نہیں فرما سکے, عبادت نہیں کر سکے. حضور نے اس انگلی سے کہا, انگلی سے حضور فرما رہے ہیں حل انت الا اصبع دميتي, تو ایک انگلی ہی تو ہے جس کو سو پس رہا ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیتی, اللہ کے راستے میں تیرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا جانتی ہے, بس اتنی سی بات ہے. علماء نے اس طور کو رد کر دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضور کی شان عظمت کے مقابل میں ایک چھوٹی سی بات کہ انگلی زخمی ہو جائے اور حضور اٹھ کر کے راستے والے لائیا نہ کر سکے, یہ بات ہونے آنے والی نہیں. پہلی بات کو انہوں نے, علماء محدثین نے, مفسرین نے پہلی بات کو عموما لیا ہے. تیسرا قول یہاں نقل کیا گیا, وَأَبْقَى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. جبریل امی کچھ دن نہیں آئے تو مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد چھوڑ دیے گئے ہیں, گھر میں ان کو چھوڑ دیا ہے, تو یہ صورت بات ہوئی. ایک اور قول آگے چل کر کے نقل کیا گیا ہے, جس کو اور بھی مفسرین نقل کیا اپنے قول میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں کمرہ شریفہ میں ایک کتے کا بچہ جس کو پلا ہوتا وہ آ گیا تھا اور مر گیا. تو آپ کی خادمہ جو تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت دن ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ کے اوپر وحی شریف نہیں اتر رہی ہے. اتنا کہنے کے بعد کہنے لگی میں آپ کے گھر کی صفائی کرتے رہی ہوں. تو صفائی کرنے لگی تو تخت کے نیچے دیکھا گیا بڑا پڑا ہوا تو جبریل نے تشریف لائے اور حضور نے آنے کی وجہ پوچھی تو جبریل نے فرمایا اما علمت ان لا ندخل بيت فيه كلب ولا طوع. محبوب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور جاندار کی تصویر ہوتی اس گھر میں ہم نہیں جایا کرتے. تو یہ سورہ پاک اتری کئی جگہ کچھ بات جان کی گئی. اب سورت کا تیور دیکھیں ذرا سا والضحى والليل اذا سجى. ادھر اس سے پہلے بھی کئی سورتوں کی شروعات پسمیاں ہوئی ہے. سورہ شمس کی شروعات پسمیاں ہوئی ہے, سورہ بلد کی شروعات بھی پسمیاں ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ سورہ لیل کی شروعات بھی پسمیاں ہوئی ہے, سورہ فجر کی شروعات بھی پسمیاں ہوئی ہے. اتنی صورتیں ہیں جو شروع ہو کے چل رہی ہیں وہ سب قسم ہی کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں. ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ قسم اس وقت یاد کی جاتی ہے جب شے کی اہمیت بدلانی مقصود ہوتی ہے کہ کام جو ہے معمولی نہیں ہے, بات جو ہے وہ کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے. وضحا سیدی اعلی حضرت کا ترجمہ آج پورا کیجیے تو ایمان روشن روشن ہو جائے. چاشت کی قسم واللیل اذا سجا اور رات کی جب پردہ ڈالے. دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں یہاں پہ سبحان اللہ. وحدن کہتے ہیں عربی میں جب سورج نکل کر کے بلند ہو جائے روشن خوب ہو جائے اس کی گرمی پھیل جائے تو اس وقت کو عربی میں ضحا بولتے ہیں. اسی لیے فارسی اور اردو میں اس کا ترجمہ چاشت کیا جاتا ہے. چاشت من ہوتا ہے ناشتہ, آدمی جب ناشتہ کرتا ہے تو اس کو چاشت بولتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ یہاں پہ وہ ضحا کی قسم اس لیے آج فرمائی گئی کیونکہ سورج بلند ہو کر کے روشن ہو جاتا ہے اسی لیے. لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے کہ نہیں, جب کوئی ورڈ کسی دوسرے ورڈ کے اپوزٹ یوز کیا جاتا ہو, مقابل میں یوز کیا جاتا ہو, تو اس وقت معنی لفظ بدل جایا کرتا ہے. یہ بہت جو یہاں فرمایا گیا یہاں پہ چاشت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پورے دن کا معنی ہے. بہا پورے دن یعنی صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک کی پوری روشنی تابش چمک سب کی اس پورے دن کی قسم. اس لیے کہ وضحا جہاں استعمال کیا گیا وہ لیل کے مقابل میں استعمال کیا گیا, لہذا لیل پوری رات کو کہتے ہیں اور ضحا جو ہے وہ پورے دن کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ. لہذا اسی لیے یار یہ سب سسٹم پہلے چیک کر لیا کرو یار. نہیں وہ دروازہ کھول کے رکھا تھا نا. تو بہبن کا جو معنی یہاں بیان کیا گیا ہے وہ
قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے مقابل میں استعمال فرمایا گا امین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اب امین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا لحاظ والے اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے اس وقت کی سو رہے ہوں، یا اس بات کی بے پرواہ ہو چکے کہ ان کو پر اللہ کا عذاب آئے دن میں جب کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کہنے کہ دیکھو یہاں سے دہن کا جو معنی استعمال کیا گیا ہول دے کے معنی استعمال کیا گیا، پورے دن کے معنی استعمال کیا گیا. ایک اور معنی یہاں بیان کیا گیا کہ چونکہ دہا کی قسم اس لیے، وقت چاش کی قسم اس لیے اللہ نے یاد فرمائی ہے کہ چونکہ یہ وہی وقت تھا جب فرعونیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادو کے شعبے بازیاں دکھانی شروع کی تھیں، تو اس وقت وہی وقت تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر غلبہ دیا تھا، اور غلبہ دینے کے بعد پھر فرعونیوں کو بہت سارے جادوگروں کے توفیق الہی میسر ہوئی تھی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے، لہذا اس وقت کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے. لیکن عارفین کے نزدیک اس کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. وضحا سے مراد حضور کا رخ پاک ہے، چہرے زیبا ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلف پاک ہے. چونکہ نور و حسن و جمال و عرفانیت میں حضور کے چہرے پاک جیسا کوئی نہیں، اور سیاہی کی رنگت خوشبو نزاکت و نفاست میں زلف پاک جیسی کوئی چیز نہیں، اسی لیے ان دونوں کو قسم یاد فرمائی گئی. اب ترجمہ ہوگا والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی، اور قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف پاک کی. اذا سجا، جب وہ رخ انور پر آ کر کے ٹھہر جایا کرتے ہیں، یہ معنی ہو گیا. ما ودعک ربک وما قلا، اب یہ جواب آیا ابو لہب کی بیوی کے اعتراض کا، جو اس نے کہا تھا نا کہ محمد میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ آپ کا شیطان آپ کے قریب نہیں آتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس بکواس کا جواب پوری صورت دار کر کے دے دی، اور مقام مصطفیٰ کی جو برتری یہاں ظاہر کی گئی ہے، اگر دل روشن ہو، ایمان کا نور مکمل ہو، تو اس کے ایک ایک حرف سے ایسی نورانیت پھوٹے گی کہ زمین و آسمان روشن ہو جائے، اور اگر دل بند ہو تو پھر چمکتے سورج کو آدمی دیکھنے کیا دیکھ سکتا ہے، اس کو جانتے ہیں سنگاتوں، جانتے ہیں سنگاتوں بیت بولتے ہیں شاید، بیٹ بولتے ہیں سنگاتوں، اس کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب سورج نکلتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ رات ہے کتنے، تو کہ مجھے کیا معلوم. فارسی کا ایک شعر شیخ صالح لکھتے ہیں، گر نبیرت برو شپرا چشم، چشمے آفتاب راج کے گناہ، شپرا کہتے ہیں اسی چمگادڑ کو، کہ اگر چمکتے دن کو چمگادڑ نہ دیکھے تو اس نے سورج کا قصور کیا ہے، بھائی وہ تو سمجھ ہی رہا ہے. اس پوری سورت کے اندر عظمت مصطفیٰ کا سورج چمک رہا ہے، اب اگر کسی اندھے کی آنکھ نہ دیکھ سکے تو اس سورت کا قصور نہیں، اس کی اندھی آنکھ کا قصور ہے. ایک اور قول یہاں پہ علامہ قرطبی نے رکھو دیا ہے، بہت بہترین قول ہے یہ، وروى عن روى عن ابي امرؤ عن الجوني قال ابطا جبريل على النبي صلى الله عليه حتى شق عليه فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو فنكت بين كتفيه وانزل عليه. جب وحی آنی متاخر ہو گئی نہیں آئی جو تین چار دن اس اقوال نقل کیے گئے ہیں کتنے دن نہیں آئی کچھ لوگوں نے کہا پندرہ دن کچھ لوگوں نے کہا ہے دو ہفتے کچھ لوگوں نے کہا ہے چالیس دن اس طرح سے اقوال نقل کیے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس اور اس کے غلاف کے اندر داخل ہو گئے کے کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور کعبہ مکرمہ کی چوکھٹ کے اوپر اپنا کی پیشانی رکھ دی. اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور یہ پوری سورت پڑھ کر کے سنا دی. ما ودعک ربک وما قلا کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ ہی ناپسند جانا ہے. یہ ابو لہب کی بیوی جو کہتی ہے یہ فریبکار سیاہ دل دشمن اسلام کافرہ یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کہتی ہے. اسے کہہ دیجیے کہ ماں بدا کا ربو کا وہ ماں پلا میرے رب نے نہ مجھ کو چھوڑا ہے نہ میرے رب نے مجھ سے کوئی دشمنی کر رکھی. اس کی نوازشیں اس کی عنایتیں اب بھی اسی طریقے سے ہیں. ایک اور قول یہاں نقل کیا گیا اس کو بھی ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے. وقیل ان المسلمين قالوا يا رسول الله ما لك لا ينزل عليك الوحي فقال وكيف ينزل علي وانتم لا تنقون رواجبكم وفي روايه براجبكم ولا تقصون الفاركم ولا تاخذون من شواربكم. فنزل جبريل بهذه السوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت حتى استقبت إليه. فقال جبريل وأنا كنت أشد إليك شوقا ولكني عبد مامور ثم أن أنزل علي. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیوں نہیں اتر رہی ہے. تو حضور نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے گا اور سوچیے کہ کیا کتنی چھوٹی بات اور کتنا بڑا ری ایکشن. میں نے دوبارہ نے کہا تھا نا باتیں چھوٹی ہوتی ہیں عذاب بڑا بن جاتا ہے اور ہم اس کو چھوٹی سمجھ کر کے اگنور کر جاتے ہیں. چھوٹی بات جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر وحی نہیں اتر رہی تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے اوپر وحی کیسے اترے تم لوگ اپنے امیدوں کے پور کو قاعدے سے نہیں دھوتے ہو. اس کو بھائیوں کے امیدوں کے پور کو تم لوگ قاعدے سے نہیں دھوتے ہو اور اپنے امیدوں کے ناخون کو تم لوگ نہیں کاٹتے ہو اور اپنی موچ کے یہ بال جو ہونٹوں پہ آ جایا کرتے ہیں ان کو تم لوگ صحیح نہیں کرتے ہو تو میرے پاس صحیح کیسے آئے گی. لا الہ الا اللہ دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات اور کتنا بڑا ری ایکشن اس کا ہے. اس لیے اگر تم ان کی رعایت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتہ اترتا رہے گا. تو کہتے ہیں تو جبریل یعنی علیہ السلام تشریف لائے حضور کے پاس اس سورت کے ساتھ تو حضور نے فرمایا جبریل آپ کے نہ آنے کی بنیاد پر مجھے بڑی مشقت ہو جاتی ہے. حضور فرما حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بڑا شائق ہوں. میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بار بار آؤں لیکن یا رسول اللہ ولیکن میں عبد المامور لیکن میں عبد المامور ہوں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں نہیں اتر سکتا. سبحان اللہ اس حدیث کو گرہ کر لیجیے. جبریل بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وانا کنت اشد الیک شوقا میں بہت مشتاق ہوں کہ آپ کے پاس آ جا کروں لیکن اللہ کی طرف سے میں عبد المامور ہوں اور عبد المامور ہوں اس بنیاد پر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے. شروعات میں اسلام کی کیفیت کتنی خوفناک رہی, پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. میں ابھی سمر کلاس میں کتاب پڑھا رہا تھا تو اس میں یہی سب دیکھنے آئے سنت و جماعت کے اندر سوچنے کا انداز اور فرق یہی ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا, بچے اگر ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا, لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے حضور ایمان لائے. کیا لکھا؟ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, اس کے بعد حضرت خدیجہ, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, یعنی تیسرا نمبر ہے حضرت ابوبکر صدیق. تو کچھ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھ میں آئے کہ اتنی بڑی بات کہہ گیا آخر اس کا, اتنی بڑی بات کہہ گیا کہ اس نے اسلام کی بنیاد ختم کر دی. سب سے پہلے حضور ایمان لائے, کیا مطلب اس کا ہوا؟ معاذ اللہ, اس سے پہلے حضور کافر تھے. یہ کتاب بھی لکھا ہوا ہے, آپ ابھی دیکھو, گھر جا کر کے بچے کو بولو دیکھیں. جانتے ہیں اسی میں تفسیر قرطبی کے اندر آگے چل کر کے ایک فٹ نوٹ چڑھایا ہے کہ اس قول میں نقل کیا گیا ہے کہ موجود کا بال دن فادہ میں بھی آ رہا ہے کہ آپ کو بال پایا, بال کا معنی. تو اس میں ایک قول اس میں نقل کر دیا انہوں نے کہ اے وجہ کا کافر قوم کفار صحدہ. ایک قول کچھ لوگوں نے نقل کیا کہ آپ کو کافر پایا اور کفار قوم کے درمیان پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. تو اس کا نوٹ رہا ہے انہوں نے, مثل هذه الاقوال لا يصح نسبتها الى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ولا لاحد من الانبياء لان العصمه ثابته لهم قبل النبوه وبعدها من الكبائر والصغائر للصحيح. ترجمہ اس کا یہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ بات جنہیں بیان کی گئی ہے کہ حضور کو کافر پایا پھر اللہ نے ہدایت دی, یا کفار قوم کے درمیان پایا تو پھر آپ کو ہدایت دی. کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا تمام انبیاء و مرسلین کے لیے قول بالکل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی, اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ انبیاء کرام کوئی بھی نبی ہو, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو چاہے نبوت کے بعد ہو, چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے. ورنہ ایمان و ورنہ اسلام اور دین کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی اس کے بعد. ورنہ آخر میں وہ خیر اللہ کرنے اولا, اور آپ کی پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے کہ ابھی تو آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تنہائی محسوس کرتے ہیں, کفار و مشرکین ہر طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کے پیروکاروں کے اوپر شدید قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے, مگر یہ محبوب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی دشمن آپ کے قدموں میں جھکے ہوں گے. آپ جب وضو کریں گے تو آپ کے وضو کا پانی یہی دشمن جو آج آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہے نا, لوٹیں گے اور اپنے چہروں پر ملیں گے. یہ محبوب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ آپ کے منہ شریف سے تھوک پاک نکلے گا, تھوک شریف نکلے گا تو صحابہ جھپٹ جھپٹ کر کے لے لیا کریں گے, یہی وہ لوگ جو آج آپ کے خون کی پیاسے میں لگا رہے ہیں. تو آپ کی یہ گھڑی آزمائشی ہے, صبر کر لیجیے, اگلی گھڑی اس سے بہتر, اس کے بعد والی اس سے بہتر, اس کے بعد والی اس سے بہتر. اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, پوری دنیا میں آپ کے پیروکار پھیلے ہوئے ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہو, اندازہ لگاؤ کہ آج کے 1400 سال پہلے جس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے آزمائش کا یہ حال تھا, کیا کوئی یعنی تصور کر سکتا تھا کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی اسلام پہنچے گا؟ بلکہ امریکہ کی تو تلاش ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت. امریکہ کتنے سال پہلے ڈسکور کیا گیا ہے؟ 200 سال تو اس حکومت کو بنے ہوئے ہو گئے, 500 سال تقریباً ہو رہا ہے. کولمبس نکلا تھا ہندوستان کی تلاش میں, اس کی کشتی تھپیڑے کھاتے 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 پہنچ گئی یہاں فلوریڈا میں, ہے نا, ڈسکور ہو گیا. کتنے 100 سال تک اس کے بعد پھر یہ بے مسلمان کی زمین رہی. آج ماشاء اللہ 2.5 یا 2.75% مسلمان اس زمین پر رہتے ہیں, صرف یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں. 75 لاکھ مسلمان تھے اس زمین پر, شاید 1 کروڑ کی تنگ آبادی ہوئی جائے گی, یعنی اس میں سبھی لوگ شامل ہیں, اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جب اس قسم کے جملے بولے جاتے تو آپ لوگ سمجھ لیا ہے نا. کس کو معلوم تھا کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمین پر حضور کی تعریف, صحابہ کرام کی تعریف, اولیاء کاملین کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و توحید کا گن گایا جائے گا؟ معلوم تھا کسی کو؟ لیکن دیکھیے, وللآخرت خیر لک من الاولی, دوسرا قول یہاں بیان فرمایا گیا ہے, یہ محبوب آخرت کی گھڑی دنیا کے مقابل میں آپ کی اور بھی اچھی ہے, اس لیے کہ دنیا میں آپ کے پیروکار جو ہیں وہ تو ہیں ہی, قیامت کے دن آپ کا رتبہ عالیہ جو ہوگا وہ لائق رشک ہوگا, اس لیے کہ سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ابھی سے بات ہے نا کہ آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن. اور میں اسے کوئی فخریہ نہیں کہتا ہوں, یہ حقیقت بول رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں نا. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, یہ میں کوئی فخریہ نہیں کہتا ہوں, حقیقت بول رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا, اور میں کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت بول رہا ہوں. حوض کوثر ان کا ہے, جنت ان کی ہے, ریاض جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی رضا پاک ان کے لیے ہے. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کروں گا جیسا سجدہ کبھی کیا ہی نہیں, اور کسی نے نہیں کیا ہے, میں نے بھی دنیا میں نہیں کیا اور میرے علاوہ جتنے انبیاء ہیں کسی نے نہیں کیا ہے. ترمذی کے حدیث پاک. اس کے بعد رب کریم فرمائے گا یا محمد ان کا رہا تھا اس پر شفا سل تو آتا ہے, یہ محمد پر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, مانگی آپ کو دیا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا, راضی نہیں ہوں گا اس وقت. یہ ہے احسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وللآخرت خیر لک من الاولی, آپ کی گھڑی پچھلی جو آنے والی ہے اس وقت پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی, اور نہ صرف آپ کے لیے, آپ کے پیروکاروں کے لیے. چنانچہ آپ خود دیکھو کہ حضور کے وصال فرمائے جانے کے بعد اگر تاریخ اسی ثابت کا جائزہ لیں, روکتے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام کے لیے اتنا مشکل وقت اس وقت تھا کہ جو شروع میں بھی اتنی مشکلات شاید رہی ہوں. جب اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی ہے, اس وقت جو آزمائش تھی وہ تو تھی ہی, لیکن حضور کی رسال فرمانے کے بعد اسلام کے خلاف جو طاغوتی طاقتیں وٹھی تھیں, محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتا. لیکن کیا ہوا, اسلام مٹا نہیں, نہیں لکھا. صدیق اکبر کے کمال حب و احتیاط اور تدبر پر روح قربان. سیدنا عمر فاروق بارغ علی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور خواص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی شخصیت کا کارنامہ تو معمولی نہیں ہے. لوگ اس کو اصل میں اہل تشیح نے خارجیوں اور رافضیوں نے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو بہت مست کر کے پیش کیا ہے, چہرہ بگاڑ دیا ہے. ان کی تاریخ اتنی گندی پیش کر دی ہے کہ عام سا مسلمان حضرت امیر معاویہ کا نام لیے تو بربلا اٹھتا ہمارے غصے کہ اس کو معلوم نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی کارنامے کیا ہے. ان کی شخصیت سے ہٹ کر کے آپ دیکھیے, شخصیت تو بڑی عظیم ہے, یہ ماشاء اللہ حضور کے سالے ہیں, حضور کے سالے ہیں, یہ اس سے بڑا اور شرف کیا ہو سکتا ہے؟ کاتب وحی ہیں, وحی لکھنے والے ہیں, امان ہے, امانت دار ہے وحی الہی کے, کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی اترتی تھی تو جو صحابہ کرام وحی شریف لکھا کرتے تھے انہیں کہتے ہیں میرے معاویہ بھی ہے, حضور کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف سے اور مسلمانوں کے خون بہنے سے بچنے کے لیے دستبرداری اختیار کر لی حکومت سے, تو حضرت امیر معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے تنہا حکمراں ہو گئے. لیکن اس وقت جو اسلام کی دھمک تھی پوری دنیا میں, وہ تاریخ پڑھنے پتا چلے گی, نرستے فلوغات کے نام سے اس صورت حال میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ کے اوپر اعتماد کیا کرتی ہے. 40 سال آپ نے حکومت کی ہے, 20 سال بحیثیت گورنر اور 20 سال بحیثیت سلطان اور بادشاہ اور خلیفہ تھے. 40 سال کوئی چھوٹا پیریڈ ہے؟ اور اس پورے پیریڈ میں اسلامی سلطنتیں فوجیں فتوحات سے فتوحات کرتی جا رہی ہے, فتوحات سے فتوحات کرتی جا رہی ہے. ہاں, ہر شخص اگر کمزوری ہوتی ہے, لیکن کمزوری کو اجاگر کرنا, اچھائیوں کو پیچھے پردہ ڈال دینا, یہ دیانتداری کے خلاف ہے. اور پھر ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کسی صحابی رسول کے تعلق سے اس کی کوتاہیوں بیان کریں. جو کوتاہی بیان کرے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں حکم ہے کہ خاطر ان کی اچھائیاں دیکھیں. بس کیا کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ کرام کی ہمیں صرف اچھائیاں دیکھنے کا حکم دیا گیا, پورا ان کی کوتاہیاں دیکھنے کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا. ہماری آنکھوں کے اندر وہ بطارت بھی نہیں کہ ان کی کوتاہی دیکھنے کا جرات پا سکے. اگر کوئی شخص صرف ان کی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہو مودودی کی طرح سے, تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. آئے بات سمجھ؟ اسی لیے فارسی کے شعر خطا ہے بزرگا گرفتن خطا, بڑوں کی غلطی پکڑنا خود بہت بڑی غلطی ہے, خیال کیجیے گا. تو وہی اطاعت اتاری گئی. یہ مصطفیٰ آپ کی جو گھڑیاں پیچھے آنے والی بعد آنے والی ہے نا, اس وقت وہ بہتر ہوں گی. اسلام پھیلے گا, پھیلتا رہے گا, پھیلتا رہے گا, پھیلتا رہے گا. اللہ اللہ کہاں تک چلا گیا, کہاں تک عہد صحابہ میں اسلام کہاں تک پہنچا. ایشیا کوچک, افریقہ, چائنا کے سرحدوں تک, اس سے بھی آگے رشا کے علاقے, یہ جو بخارا وغیرہ کہاں پڑتے تھے, بخارا ترمیز وغیرہ کہاں پڑتے تھے. عالم اسلام کی فن حدیث کی سب سے معیاری کتاب بخاری کے لیے لکھی گئی, اس کے لکھنے والے کہاں کے تھے. یہ آج کل جو راستے آزاد ہوں گے نا, اسی سائڈ میں پڑتا ہے یہ سب. جی, اسلام پھیلتا رہا. کہتے ہیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے, اریجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت اللہ والا امتنی بعد فسر نبی ذالی فانا ذنا جبین جو آرہی سلام بقولہ ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولل سوف یعطی کرم کا فتح اللہ. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جو فتوحات آپ کے امت کے ذریعہ بعد میں ہونے والی تھی. امتی جو فتوحات کرتے اب تو سبھی آ رہے ہیں, چاہے بنو عبیہ ہو, چاہے بنو عباسیہ ہو, چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر مغل پیریڈ ہو یا ترکی کی عثمانیہ پیریڈ ہو, سلجوقی پیریڈ ہو, فاطمیین ہو, جتنی بھی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں. تو حضور خوش ہو گئے اس کو دیکھ کر کے, ہماری ہے حضرت اوزائی نے اس کو بھرپور بیان کیا, کہتے حضرت اسماعیل بن عبید اللہ عن علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابی قال یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذا مفتوح علی امتی فسر بذلک, وہی روایت. اور ایک روایت آئی ہوئی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. توجہ کیجیے گا اس آیت کریمہ, اللہ تمہیں اتنا دے گا محبوب کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اسی کو سمجھنا ہے فرق نبی اور غیر نبی کا. ہم رب کی رضا کے محتاج ہیں اور طالب ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن محبوب کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف یہی دوسری بات نہیں ہے, یہ ذکر سورہ بقرہ شریف کی تحویل قبلہ کے اندر بیان کیا جا چکا ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ حالت نماز میں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر دیا جائے, تو ہم آپ کی اس خواہش کو پورا کیے دیتے ہیں, آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے پھیر کر کے کعبہ کی طرف کر لیجیے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, آپ اسی وقت حالت نمازی میں, عصر کی نماز ہے, جن لوگوں نے حج کیا ہوگا مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی ہوگی, مسجد قبلتین کی زیارت کیا ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا نام قبلتین اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. بار بار آنکھ شریف آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, خواہش یہی تھی کہ میرے جد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کی تعمیر فرمائی جو ان کا قبلہ تھا اور دوسرے اور دیگر نبیوں کا قبلہ تھا, میرا قبلہ وہی بنا دیا جائے. تو حالت نماز ہی میں وہی اتر گئی, دیکھ رہے ہیں. چنانچہ حضور نے کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی اور بقیہ نماز کعبہ شریف کی طرف پڑھی بک کر کے, ایک ہی نماز ہے وہ آیت کریمہ اور ہم اس کو پڑھیں. کہتے ہیں کہ رضی محمد اللہ ادخل احد من اہل بیتہ النار, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ اہل بیت کرام میں سے, یعنی حضور کے خاندان پاک میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے. سیدوں کے بڑے درجات ہیں, سیدوں کے اسی لیے سید کا احترام ضرور کیا جانا چاہیے, لیکن سید صاحبان کو بھی اپنے احترام کروانے کا انداز بھی رکھنا چاہیے. تاریخ آپ پر ہے تو سادات کی طرف سے اتنی زیادتیاں کی گئی اس کا کوئی نہیں چاہیے, بے شک سجد کا احترام حد سے زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے حضور سیدی اعلی حضرت ہزار علمی تمطراق اور جازویت کے باوجود سیدوں کے سامنے جھکے رہتے تھے. لیکن سجد کو بھی چاہیے کہ اپنی سیادت کا وہ احترام ملحوظ رکھے کہ جس کی بنیاد پر اس کو فخر کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ حضور کا نسب پاک اس کے وجود میں محفوظ ہے. وہ خون شریف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق رکھتا ہے اس کے بدن میں دوڑ رہا ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے سادات کے لیے. حدیث میں بھی دیکھ رہا تھا مستدرک وغیرہ حدیث پاک ہے حاکم نیشاپور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ساری دنیا کے لوگوں کی نسبتیں ان کے باپ کی طرف ہوتی ہیں. توجہ کیجیے گا ذرا سا, سارے دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی نسبتیں ان کے باپ کی طرف ہوتی ہیں. لیکن حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کی نسبت میری طرف ہوتی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں درود تاج وغیرہ بھی کیا لکھا ہوا, جد الحسنی والحسین, جد الحسنی حسن اور حسین کے نانا, حضرت علی کا ذکر بیچ میں نہیں آ رہا ہے. ایک دوسری روایت آئی اس کو بھی رکھی کی حدیث پاک کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور لوگوں کی نسبتیں باپ کی طرف رجوع کرتی ہیں مگر میرے اہل بیت کی نسبت فاطمہ کی طرف رجوع کرتی ہے. سبحان اللہ, یہ اعزاز بڑے فضائل بڑے مناقب سے سجد ہو کے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گا کہ میرا کوئی اہل بیت جہنم میں داخل ہو. ایک دوسری آیت کریمہ آگے چل کر کے بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھا گیا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا کوئی اہل بیت جب تک اگر کوئی جہنم میں جائے تو میں اس سے راضی نہیں ہوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں, حضور کی شان کرم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی جہنم میں رہ جائے تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا. بات اہل بیت کی نہیں, بات امت کی ہے. امت میں سبھی داخل ہو گئے, ہم بھی آپ بھی یہ بھی وہ بھی چنی چنا سب داخل ہو گئے, گنہگار بھی بدکردار بھی عالم بھی عارف بھی متقی بھی زاہد بھی چور بھی چمار بھی, جو مسلمان کلمہ پڑھ کے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے رہتا حلقہ بغوشی اسلام ہو گیا سب سے داخل. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. آیت کریمہ ہے صحیح مسلم کے اندر, عبداللہ عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعني الله في امتي حتى يقول الله سبحانه لي رضيت يا محمد تقول يا رب رضيت. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے تعلق سے میری شفاعت کو قبول فرمایا, یہاں تک کہ رب کریم نے مجھ سے پوچھا اے محمد اب راضی ہو گئے, اے محمد اب امت کے سارے اختیارات تمہیں دے دیے گئے ہیں اب راضی ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ ربی تو ہاں راضی ہو گیا, ختم دل نثار کر دیجیے. اللہ ایک اور روایت آئی حضور کی عبداللہ ابن عمر بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قول اللہ تبارک و تعالی فمن تبعنی فإن مني ومن تبعنی فإن غفور رحیم وقول عیسی ان تعدوا فإن عبادی فرفع یدیه وقال اللهم امتی امتی وبکا فقال الله تبارك وتعالى جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم. فقال ما يبكي فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره فقال الله تبارك وتعالى جبريل اذهب الى محمد فقل له ان اللہ یقول لکا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. ایمان دادا ہو جائے خدا. سنیں مسلم شریف کے نیچے پاک ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے پیروکاروں اپنے امتیوں کے بارے میں, فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اے رب کریم, جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ میرے مجھ سے ہیں, اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی تو مغفرت فرمانے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے, ان تعذبهم فإنه عبادک وإن تغفرهم فإنک أنت العزیز الحکیم. اے اللہ, یہ بندے ہیں گنہگار بندے, اگر تو ان کو عذاب دے گا تیرے ہی تو بندے ہیں, اگر تم ان بندوں کو عذاب دے گا تو اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں یہ, اور اگر تم معاف فرما دے بے شک تو غالب حکمت والا ہے. حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی, اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دی اور امتی امتی کہہ کر کے رونے لگے. میری امت میری امتی, اللہ میری امت میری امتی, اللہ میری امت میری امت, رونے لگے. اللہ جل شانہ نے جبریل امین سے فرمایا, جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, علم پاک میں ہے, میرے محبوب سے پوچھو کہ کس چیز نے ان کو رونے پر مجبور کیا, کیوں رو رہے تھے محبوب میرے. جبریل امین تشریف لائے اور اس کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ امت کے بارے میں, نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, وہ جو لوگ گناہ کر کے برائی کر کے ایمان کے ساتھ میرے امتی ہونے کے باوجود یہاں سے گئے وہ جہنم میں جائے. رو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لے گئے, واقعہ عرض کیا, رب کریم محبوب پاک یہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جبریل پھر جاؤ میرے محبوب اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک, ہم آپ کے امت کے بارے میں وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. آپ کی امت کے بارے میں ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے, ہم آپ کی دل شکنی نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں انداز, یہ ہم جیسے مجرموں کے لیے نوید ہے, یہ نوید ہے. اسی لیے تو علماء اہل سنت بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈال لو, اس لیے کہ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ کی رضا ملی ہوئی ہے, اور اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے کہیں ناراضگی, محبوب کی ناراضگی اگر زندگی کا حصہ بن گئی تو اللہ کی رضا نہیں مل سکتی. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ ہیں نہیں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر ان کو پہلے ہوتی ہے, محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. تو بھلا بتاؤ کہ اس صورت میں اللہ کی رضا مل سکتی ہے ان کو؟ طریقہ تیل آتا یہی ہے, محبوب کو راضی کر لو تو خود ہی راضی. یک بیک بام پر چڑھنے والوں, شاید کہتا ہے وہ بام چھت کو بولتے ہیں, یک بیک بام پر چڑھنے والوں گر نہ جانا, چلو زینا زینا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھو, چھلانگ لگاؤ گے پڑو گے ٹوٹ جائے گا ہاتھ سے. محبوب کو چھوڑ کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے بعض جگہ جگہ فرمایا ہے, اطیع اللہ واطیع الرسول, اطیع اللہ واطیع الرسول, اطیع اللہ واطیع الرسول, من یطع اللہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ, ہر جگہ فرمایا ہے. تو سب سے پہلی منزل محبوب کی رضا کی ہے. تحریک روایت ہے, آپ نے عراقیوں سے کہا, انکم تقولون ان ارج آیت فی کتاب اللہ تعالی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, قالوا انک نقول ذلك, قال ولكن اهل البيت نقول ان ارجع آياته في كتاب الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. حضور سيدنا علي مرتضى نے عراقیوں سے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن مقدس کی سب سے زیادہ امید افزا آیت کریمہ کہ جو بندے کی مصیبتوں میں اس کی ہمت بڑھاتی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعہ قرب حاصل کرنے کی وہ آیت کریمہ ہے. اللہ نے فرمایا 24 پارے کی آیت کریمہ سورہ زمر شریف کی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ آیت کریمہ تو آپ نے فرمایا عراقیوں سے کہ تم لوگ اس آیت کریمہ کہتے ہو کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کریمہ یہ ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ بات طے شدہ حضور نے فرمائی دی کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. علم جن کا یتیمن فآوا, کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی, ووجدک ضالاً فہدا علی السلمہ, اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راضی, خود رفتہ یعنی مہ ہو جانا, محبت میں ایک دم مست ہو جانا, خود رفتگی بولتے ہیں. اچھا صاحب حضور یتیم ہے نا, آپ دیکھیں حضور کی حیات پنج پاک, ابھی 2-3 مہینے کا حمل پاک تھا آپ کی والد ماجدہ کی شکم پاک میں, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, پھر آپ پیدا ہوئے 6 سال کی عمر پاک ہوئی, والد پاک کا سایہ شریف اٹھ گیا, دادا کی کفالت میں گئے, 8 سال کی عمر پاک ہوئی, دادا انتقال کر گئے, چچا کی کفالت میں گئے, چچا اگر سے ایمان نہیں لایا ابو طالب, مگر اس قدر محبت فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ اتنی محبت اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہ نبوت کا بار جو ازل میں اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا اس کا اعلان فرما دیا. آپ نے پہلے سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے, یہ جملہ شریعت کے اور اسلامی فکر کے بالکل خلاف ہے. حق بات یہ ہے کہ نبوت آپ کو ازل میں مل گئی تھی, ابھی دنیا نہیں بنی تھی, دنیا کی کوئی چیز, دنیا کا وجود ہی نہیں ہوا تھا, کریشن اور مخلوق کچھ نہیں تھی, اس وقت حضور نبی تھے, اس نبوت کا بار آپ کے وجود میں رکھا ہوا تھا. 40 سال کی عمر پاک جب ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ محبوب وہ جو ذمہ داری ہے اس کا اظہار کر دیجیے, تو حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو, ہے نا. یتیم کو اللہ تعالیٰ, آپ کو یتیم کیوں بنایا؟ یتیم ہونا کوئی شرف کی بات تو نہیں ہے, نہیں, یہ فرق ہے, یہاں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک عام آدمی اگر یتیم ہو تو سماج میں اس کی حیثیت گر جایا کرتی ہے, لیکن مصطفیٰ کو یتیم اس لیے بنایا گیا ہے, اس کی ریزن یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے, وقیل علی جعفر بن محمد بن صادق, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے لگتے ہیں, حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابوی فقال لئلا يكون للمخلوق علی حق, پوچھا گیا حضرت جعفر صادق سے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کیوں بنا لیا, ماں باپ دونوں کے سائے باپ کو اٹھا لیا, کیا جواب دیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی شان بڑی ہوتی ہے, فرماتے ہیں اتنی تاکہ حضور کے اوپر کسی کا حق نہ رہ جائے, یعنی رب کریم نے اپنے محبوب کی کفالت کا ذمہ خود اپنے ذمہ پاک پہ لیا ہے, لہذا باپ کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے, ماں کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ, یہ ہے وہ شرف و اعزاز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اسی لیے یتیم بنا دیا. اچھا یہاں پہ لفظ یتیمن جو آیا ہوا ہے, یتیم کمانا ہمارے دماغ میں جو سماجی طور پر لغوی طور پر اردو وغیرہ فارسی ہر جگہ عربی میں استعمال ہوتا ہے, وہ جس کا باپ انتقال کر گیا, صرف باپ کے انتقال کو یتیم بولتے ہیں, اس لیے کہ باپ کفیل ہوا کرتا ہے. ایسا کوئی بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو نہ ہو, وہ بچہ یتیم کہا جاتا ہے. لیکن یتیم کا معنی ایک اور بیان کیا گیا, اس طرح زبردست معنی ہے, علامہ قرطبی نے بیان کیا اور بہت سارے محدثین مفصل نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں اہل عرب جب کوئی موتی یکتا ہوا کرتا تھا, بے مثال ہوا کرتا تھا, تو بولتے تھے درۃ یتیمہ اذا لم یکن لہا مثل, جب ایسی موتی جس کی مثال نہ ملتی ہو تو اس کو درۃ یتیمہ بولتے تھے. تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ کو علم جد کے یتیمن فآوا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. اب اس کا ترجمہ فرماتے علم جد کا واحد فی شرف کا لا نظیر لکا فآوا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف و کرامت میں, عزت و رتبہ میں, بڑائی اور بلندی میں, عظمت و بہتری میں بے مثال پایا, آپ جیسا کوئی نہیں ہے. انبیاء کی جماعت دیکھ لیجئے, غیر انبیاء کی جماعت دیکھ لیجئے, آپ درۃ یتیمہ ہیں, ایک دم ممتاز ہیں, سب سے الگ تھلگ ہیں. تو کیا کیا, فآوا اصحابی یحفظون کا ویحوطون کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرجع بنا دیا, ایسی آمادگاہ بنا دیا کہ آپ کے اصحاب آپ کے چاروں طرف آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. آپ لوگ یہ ہے یتیم کا ایک معنی, اور کہ حضور اپنے شرافت میں, اپنے مرتبے میں, اپنی عزت میں, اپنی عظمت میں, اپنی بزرگی میں, اپنی بڑائی میں, اپنے رتبے میں, اپنے درجت میں, اپنے فیض میں, اپنے اہتمام نشان ہونے میں کسی کی مثال نہیں رکھتے. اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے, ورڈ سن لیجیے, ٹیکنیکل ورڈ بول رہا ہوں, دماغ میں رکھیے گا, حضور ممتنع النظیر ہے, یعنی حضور اپنے مثال سے پاک ہے, حضور جیسا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. یہی تو حسان ابن ثابت نے سامنے کھڑے ہوئے پڑھا تھا نا, یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے. حضور کے سامنے مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان ابن ثابت اس عقیدے کا حضور کے سامنے برملا اعلان فرماتے ہیں, واجمل بن قلم ترا قط عینی واکمل بن قلم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ جیسا خوبصورت, آپ جیسا کامل و مکمل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور امام علیہ سنت کی آیت میں فرمایا لم یات نذیروں کا فی نظری مثل سن چھت پیدا جانا, یہ وہی عقیدہ ہے. ابن نگاہ نے آپ جیسا دیکھا ہے اس لیے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ علیہ سنت جماعت کا عقیدہ کہ حضور اپنی وجود میں, دیکھیں حضور اپنے وجود میں, اپنے حسن میں, اپنے جمال میں, اپنی باڈی میں, اپنے بدن میں, اپنے ہاتھ پیر میں, نام نقشے میں, علم و عمل میں, تقوی و طہارت میں, ہر ایک میں بالکل بے مثل ہیں, بے مثال حضور سے کوئی نہیں. تو یہ معنی ہوا علم یجد کا یتیمن فآوا, کہ اللہ نے آپ کو بے مثل نہیں بنایا ہے. بابا جادا کا بالن بہدا, یہ آئے کریمہ بہت آزمائی ہوئی ہے. بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے گمراہ ہو گئے اس آئے کریمہ نے. بال کمانا علامہ قرطبی نے کتنا بیان کیا ہے, تقریباً 12 یا 13 معنی بیان کیا ہے, اور انہوں نے علامہ راضی نے تو ماشاء اللہ 20 معنی بیان کیے. بال, بال کہتے ہیں, یہ عربی کا لفظ ہے جس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ کا. عام ترجمہ جو رفلی کرتے ہیں لوگ کیا ہے, گمراہ, یعنی جو اچھا راستہ بھول بھٹک گیا ہو دوسرے راستے پر چل پڑا. اب اگر کوئی آدمی ترجمہ کرے بابا جادا کا بال دن پہدا اور تم تو گمراہ پایا, تو راستہ دکھا دیا. ابھی میں نے عقیدہ بیان کیا نسل جماعت کا, تو یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی بارگاہ رسالت میں کہ کیا پیغمبر گمراہ ہو سکتا ہے؟ کچھ ترجمے میں لکھ کر کے نہیں آیا ہوں, آپ بھی سن لیجیے. ایک ترجمہ لکھا ہے مودودی صاحب کا, تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. بچنے کی کوشش کی ہے. مودودی صاحب کی ترجمے کی خصوصیات ہم بتائیں آپ لوگوں کو, بولیے گا نہیں اس کو. کئی خصوصیات ان کی ہیں جو تفہیم القرآن ہے. نمبر ایک کہ وہ چربا ہے تفسیر ابن کثیر کا, لیکن جب یہ اپنی بات کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ریشم میں کاٹ کا پیوند جوڑ رہے ہیں. بے شک ابن کثیر میں بہت ساری باتیں ایسی جو ہے سند الجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے, لیکن وہ تفسیر اچھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جب اس قسم کے ترجمے کی بات آتی ہے جہاں قدم لرزنے لگتے ہیں نا, تو سیدی اعلی حضرت علامہ صاحب کے ہاں جناب. لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ اپنے مقدمہ کتاب میں انہوں نے سارے مفسرین کا نام لکھا ہے, اعلی حضرت کا نام کہنے لکھا ہے. یہ بدقسمتی ان کی ہے, بچنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اور تمہیں ناواقف راہ پایا, راستہ نہ جاننے والا پایا, تو ہدایت بخشی. دوسرا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین دہلوی کا, اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پھر راہ دکھائی. تیسرا ترجمہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا, اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. پناہ بخدا اللہ کی پناہ. چوتھا ترجمہ عبد المجید دریا بازی کا, اور آج کو بے خبر پایا سو راستہ بتایا. عبد المجید دریا بازی عموماً ترجمہ تفسیر میں اشرف علی تھانوی صاحب کی اتباع کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید تھے اور اپنے تفسیر ماجدی کے اندر کہیں کہیں لکھتے بھی ہیں کہ عارف تھانوی فرماتے تھے اس طرح سے. بہرحال ان کا اپنا مت, لیکن یہ ترجمے ہیں, دیکھ لیجیے میں نے چار پانچ ترجمہ پڑھ کے سنایا. اب اس کی کمپیئرنگ کرتے ہوئے اعلی حضرت ایک ترجمہ پڑھا جاتا ہوں, وا جادہ کا وال لن پہدا, اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. تو آپ نے ایک طرف راہ دی. اب اس کی توضیح کر رہا ہوں. پہلے علامہ قرطبی نے جو معنی بیان کیا ہے کچھ معنی اس کے سن, تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے اور دعا کی صورت ہے, اس کو بار بار تھوڑی جان کروں گا. ابھی چل رہا ہے, ختم ہوگا قرآن پاک تو ختم ہو گیا, ہمارا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد. علامہ قرطبی نے کتنے معنی بیان فرمائے. نمبر ایک, بال کا معنی ایک غافل بیان کیا ہے کہ کبھی بال معنی میں غافل کے معنی میں آتے ہیں, تو اس کا ترجمہ قرآن سے خود ہی ہے, لا یضل ربی ولا ینسا, کہ تم ہمارا رب نہ تو غافل ہے اور نہ بھولتا ہے. تو کبھی بال معنی میں غفلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا معنی یاد کیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے بابا جادہ کا معلن, اور یہ معنی تفسیر ابن عباس کے اندر فرمایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں سے مضاف محذوف ہے, یعنی اس کے پہلے ایک ورڈ چھپا ہوا ہے. یہاں پہ عبارت اگر اس کی نکالی جائے تو یہ ہوگی بابا جادہ کا فی قوم ضالین فہدا, اور آپ کو گمراہ قوم میں پایا. تو گمراہ قوم کون تھی؟ پہلے مکہ تھی. یہ عباس کی تفسیر یہاں پر مارا, گمراہ قوم میں پایا تو پھر آپ کو ہدایت دے دی, راستہ دکھا دیا کہ ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلیے گا. چنانچہ آپ دیکھیں خود حدیث پاک میں سیرت کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ ایک میلے میں لے کر کے گئے جس میں ناچ گانا رقص و سرود شراب شباب سبھی تھا کہ لے چلیں گے. لے کے گئے حضور کو, سبحان اللہ, اللہ نے کیسا محسوس فرمایا آپ کو. حضور فرماتے ہیں میں وہاں گیا, مجھ کو ایسی نیند آئی کہ سوتا رہا, رات بھر سوتا رہا, یہاں تک کہ دن نکلے تک سوتا رہا. جب دھوپ نکلی اور اوپر پڑی, آنکھ کھلی, تو اس وقت تک سب لوگ ختم ہو, مطلب کہ کام ختم ہو چکا تھا سب کا, اور رات بھر شراب پی کر کے سب اس کے بعد دن کی دھوپ میں سو رہے تھے. اللہ نے ان کو بچا لیا. دیکھ رہے. تیسرا معنی بیان فرمایا ہے یہاں پہ کہ بال کے معنی ہوتے ہیں بھولنے کے, کہ جب اصحاب کیف اور ذوالقرنین کے تعلق سے سورہ 15 سورہ کیف میں حضور کے پاس آ کر کے لوگوں نے اصحاب کیف ذوالقرنین روح کے بارے میں سوالات کیے تھے, تو حضور نے فرمایا تھا کل آئیے گا بتا دوں گا, آپ کسی مصروفیت میں تھے حضور, انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے. اسی کو قرآن نے کہا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. محبوب جب آپ سے کوئی بات پوچھے تو آپ یہ نہ کہہ دیا کیجیے میں کل کروں گا, بلکہ اس کو مستثنا کر دیا کیجیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو یہاں پہ ضالن سے مراد یہ ہے کہ حضور بھول گئے تھے, وہ معنی ہو سکتا ہے. اور بہت سارے معنی بیان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد اخیر کا ایک معنی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, جنہوں نے کہا ہے کہاں چلا گیا یار, وَيَكُونُ الضَّلَالُ بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ. یہ ہمارا جو آیا اللہ کیا ہے, اگر آپ سے کبھی کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پہ جو ضلال کا ترجمہ محبت میں خود رفتہ پایا کیا گیا ہے تو یہ اگزیکٹلی صحیح معنی نہیں ہے. ہوتا ہے نا, کیونکہ لوگ معلومات نہیں ہوتی, گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں لوگ بول دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کتاب کا نام کیا ہے, تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی میں جو ساتواں معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے وقیلا ووجدک محبا للہدایہ, اور آپ کو ہدایت کے لیے محبت والا پایا. تو کہتے ہیں پہدا کا ارجا تو اس کی طرف ہدایت دے دی. کہتے ہیں ویکون ضلال بمعنى المحبۃ, ضلال کبھی کبھی معنی میں محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کی تفصیل قرآن پاک نے کر دیا ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام عرصہ ہوا 35 سال گزر گئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے, ایک دن کیا کہنے لگے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو آج کے شہزادوں نے کیا کہا تھا, انک لفی ضلالک القدیم. ضلال یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ آپ ضلال والے محبت, یہاں پہ آپ اسی پرانی محبت میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں یوسف کی. دیکھیں قرآن سے قرآن کے معنی کا مطلب تعجر ہو رہا ہے, تو ضلال معنی میں محبت کے ہے, یہی معنی یہاں سید یادہ حضرت نے کیا ہے, اور اسی معنی کو روح البیان نے بھی لیا ہے, علامہ راضی نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اور دوسری تفسیر نے بیان کیا ہے. بات سمجھ آئیں گے آپ لوگوں کو یار, بڑی محنت کی ہے یار, بہت. قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے پھیلے ہوتے ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے خاص طور سے دو چیزوں کا بہت احترام ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ ذات خدا کا احترام, ذات رسالت کا احترام, اس کو جگہ میں رکھنا ہوگا, ورنہ آپ لغوی معنی کر لیں گے. ایز اے ڈکشنری کسی بھی ورڈ کا ترجمہ آپ نے کر دیا نا, معاملہ ختم ہو گیا. پھر کتنے الفاظ ایسے ہیں جسے پچھلے لنگ چکی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ ضلال کا معنی سبحان اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے, کئی واقعات جس میں بیان فرمائے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلتے کھیلتے, آپ کے والد دادا جان اس وقت حیات تھے, تو کھیلتے کھیلتے بس غائب ہو گئے, پہاڑیوں گھاٹیوں میں چلے گئے. آپ کے دادا جان بہت پریشان ہوئے, ڈھونڈنا شروع کیا ادھر ادھر نہیں مل پا رہے تھے, تو گئے گلا کے کعبہ پکڑ کر کے رونے لگے اور پڑھتے تھے یا رب دے رد ولدی محمدا اردته ربی واتخذ عندی یدا یا رب ان محمد یا رب ان محمد لم یوجد فشمل قوم کلهم تبددا. ترجمہ یہ ہوتا ہے اے میرے رب میرے بیٹے محمد کو لوٹا دے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں کہ یہ میرے رب میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں لوٹا دے, اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دے, اور یہ میرے رب اگر محمد نہ ملے تو میری قوم ہلاک ہو جائے گی. یہ کبھی بچپنا ہے, بالکل بچپنا ہے, پانچ چھ سال سات سال کی. بال راجی کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ تاجیہ لا کر کے چھوڑ گئی تھی, اس وقت وہاں پہ آئیں گے, اور آپ پہاڑی گھاٹیوں میں تھے. اب دیکھیں, ابو جہل اپنے اونٹوں کو لے کر کے واپس آ رہا تھا, دشمن اسلام آباد کا. دیکھا کہ محمد یہاں اونٹ بیٹھایا, ان کو اس پر بیٹھایا, اپنے آگے بیٹھا, ان کو پیچھے بیٹھایا, اونٹ کو مار رہا ہے, وہ ٹھیل رہا ہے, تھک گیا. ایک آواز آئی, ارے بدبخت, مقتدی ہو کر کے امام کو پیچھے کر رہا ہے, امام کو آگے کر تو پیچھے بیٹھ. جب رسول اکرم کو آگے بیٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اونٹ کے لگایا, اس کے اندر شروع ہو گیا. دیکھیں اس طرح سے چار پانچ واقعہ یہاں نقل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ آپ ایسے گم ہو گئے تھے, پھر پا لیے گئے. وجد کا معلم صحادہ وجد کا آئن پاونا, اور تمہیں ضرورت مند پایا پھر غنی کر لیا. حضور کی صورتحال یہ تھی, اللہ اکبر. کہ سخاوت جس پر دم توڑ دے واپس آنے پا, یعنی آپ سے بڑا سخی. میں نے کہا نہیں کہ حضور اپنے وجود کے اعتبار سے جتنی صفات پاک ہے سب میں بے مثال ہے. تفسیریں آپ سن چکے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر, پندرہویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل شریف کی تفسیر کے اندر, کہ کسی یہودی نے سیدہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داد و جیش اور سخاوت کی تعریف کرنی شروع کی تو انصاریہ ایک تھی خاتون مدینہ منورہ کی, ان کو اچھا نہیں لگا اور کہا میرے آقا سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے, اور اپنے بچی کو بھیجا جاؤ حضور سے, حضور کا قمیص مار کر کے لے آؤ. اللہ اللہ, وہ بچی آئیں اور عرض کرتی ہیں رسول اللہ, امی جان نے آپ کا قمیص شریف مانگا ہے, بتا کے نہیں دیا, نماز کا وقت ہو گیا, آپ بیٹھے ہوئے. ممکن ہے کسی کے دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو, اگر حضور اتنے بڑے سخی تھے, اتنے اختیار والے تھے, تو ننگے کے بیٹھے کیوں نہیں منگوا لیا. یہ دماغ کا فطور ہو سکتا ہے, یہ دماغ کا فطور ہو سکتا ہے. احادیث میں ساری باتیں موجود ہیں. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے, کئی دن ہو گیا حضور سے کھانا نہیں کھایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ کرتی ہیں, یا رسول اللہ, آپ رب کریم سے دعا کر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ رب کریم عطا فرمائے. ارشاد فرمایا, عائشہ, اگر چاہوں تو یہ پہاڑ جو نا یہ سونے کے بن کر کے میرے ساتھ چلنے لگے, لیکن میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں. یہ میرے آقا کا فیضان, آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں, لہذا دنیا کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے. اور نوازش کہا لی ہے کہ بقول اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ, ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا, جس کو دو چاہیں عطا کر دیتے ہیں. یہ ہے حضور کی غنا کی کیفیت. بابا جب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے محبوب تم یتیم پر دباؤ نہ ڈالو, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور منہ مگتا اور مگتا کو نہ جھڑکو, جو آپ کے در کرم پر تشریف لایا ہے اس کو کبھی نہیں نہیں کرنا. بڑا پیارا شعر کردی کا دماغ سے نکل کر ترجمہ سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ حضور کی شان پاک یہ ہے کہ حضور کی زبان پاک سے کبھی لفظ نہیں نکلا ہی نہیں, سوائے اس کے کہ تشدد جو کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یا اللہ کے معنی نہیں. گواہی دیتا ہوں میں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کہہ رہے کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو حضور لفظ نہیں دے یہاں پہ لایا, میں اس کو بھی ہاں بنا کر کے پیش کر دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم، پڑھیے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہر بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْهُ، تم یتیموں پر دباؤ نہ ڈالو. یتیم جس گھر میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ گھر ذوی القرن کا سب سے اچھا گھر ہے. ایک آدھ دعائیں سے سن لیجیے. قال ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حدیث ہے یار، قول ہے، السائل بريد الآخرة يجيء إلى بعض أحدكم فيقول هل تبعثون إلى أهلي كل شيء. جو مانگنے کے لیے آیا کرتے ہیں دروازوں پر، ابراہیم نقی فرماتے ہیں جانتے ہو کون لوگ ہیں، یہ تمہارے دروازے پر آتے ہیں بھیک مانگنے والے، یہ آخرت کے ڈاکیا ہیں، آخرت کے میل مین ہیں. یہ بھائی میل والا آتا کہ نہیں آتا ہے، کچھ ڈالا آپ کو کچھ بھیجنا ہوا بھائی اس کو لے جا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت کے ڈاکیے ہیں یہ، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کچھ دینا ہو اپنے والوں کو وہاں سے، تو اگر دیتے ہیں پہنچا دیا کرتے ہیں، لہٰذا سائن ہو کر واپس نہ کیا کرو. ایک اور بات آئی یہاں پہ دیکھیں، ایسا درجا کا قول یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ہاں پہلے اس کو روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدكم الطائل وان يعطيه الى تعالى ولو راى في يديه قلبين من ذهب. سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو کسی سوال کرنے والے کو تو اس کو دے دیا کرو جو وہ مانگے، اگرچہ تم دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پڑے ہوئے ہیں. حدیث آپ لوگوں نے، یہ مانگنے والا آیا اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پڑے مگر مانگ رہا ہے، وہ سوال کیا ہے تو سوال کرنے والے کو واپس آنا پائے گا. فرمایا ایسا بدردا کی روایت ہے کہ ینظر الی اصحاب الحدیث، بعض حضرات یہاں پہ وعما السائلہ فلا تنہر سے مراد طالب علم، مرادیہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ مراد لیا ہوا ہے، دین کی سنگت دیا گئی. کہتے ہیں کہ حضرت الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث سننے والے لوگوں کو دیکھتے تھے نا تو اپنی چادر پھیلا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹھو، کہتے تھے مرحبا بأحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سیکھنے آئے ہو نا تم، تو محبوب رسول اکرم کی محبوب ہو، مبارکبادی ہے رسول اکرم کے محبوبین کے لیے کی ہمارے پاس آئے حدیث پاک پہ سننے کے لیے، تو چادر بچھائی حدیث سنائی واپس کر دیا. ایک اور روایت آئی ابو سعید الخدری کی، قلنا اذا اتينا ابا سعيد يقول مرحبا برفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لكم تبع وان رجالا يعبدونكم من اصحاب الارض يتفقهون فاذا اتوكم فاستوفوا لهم خيرا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت عجیب الشان تابعی ہے، ابو سعید خدری تابعی ہے اور بہت عظیم محدث ہے، حدیث میں اکثر روایتیں آپ سے ملتی ہیں. اور یزید نے جب حملہ کیا تھا مدینہ منورہ کے اوپر، یہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل، اپنے آپ کو پاگل بنا کے پیش کیا، جب اسے کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دو تو فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر کے اصولوں پر بیعت کرتا ہوں. تو کسی نے قتل کرنا چاہا آپ کو، اس میں سے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ چھوڑ دی تو پاگل لگتا ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے کیونکہ مسجد نبوی شریف پر ویران کر دی گئی تھی نا، آپ کی روایت ہے کہ اذان کا وقت ہوتا تو قبر پاک سے اذان آتی تھی اور نماز جاوا جایا کرتی تھی. وہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اذا اتینا، یہ راوی ہے اس کے ابو ہارون عبدی، کہتے ہیں کہ ہارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری کے پاس آتے تھے تو ابو سعید خدری کہتے تھے مرحبا برفیق رسول اللہ، اللہ کے رسول کی وصیت کو مرحبا ہو کہ رسول اکرم فرمایا ان الناس لکم تبع، رسول تمہارے لوگ تمہارے تابع ہیں اور لوگ روئے زمین سے تمہارے پاس فقہ حاصل کر رہے ہیں, علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِالْخَيْرَ, تو جب ابو سعید الخدری تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھی وصیت کرو, یعنی ان کو دین سکھا دیا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سے مراد کیا ہے, جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اس کو علم دین سکھا دیا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو. سورہ کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوئی. فضیلت رسول کے حوالے سے قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے. اللہم صل علی سیدنا و سکینہ مولانا محمد مادر جود و الکرم علی و اصحاب بارک سلم صلاة و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فی العالمین قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے, اور اس سورہ پاک کی ترجمانی میں اگر کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما, اور جس فضیلت کے حوالے سے ان کو گزار رہی پروشی ڈالی اللہ, وہ عظمت وہ رفاعت حضور کی محبت حضور کا حضور کے ساتھ غلامی کی نیاز مندی ہمارے دلوں سے برات فرما دے. صلى الله تعالى على سيدنا القريب وليك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بحق لا اله الا الله وبحمدك.